बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ بات سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے جناب علی پرہیزگار، جو سورہ نساء کی آیت نمبر 75 اور 76 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے. عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہے. عزیز سامعین، ہماری ریڈیو کے مختلف پروگرام آپ ہماری آرکائیو میں بھی جا کے سماعت فرما سکتے ہیں. اسی طرح سحر ٹی وی کی نشریات بھی آپ ہماری ویب سائٹ کے ذریعے سے ملاحظہ فرما سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahartv.ir. اور سامعین، اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سنیں گے. عالمی خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشر ہوگی. نعت رسول مقبول کے بعد پروگرام پیش کیا جائے گا اسلام پلس، اور آخر میں ہم دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف نشر کریں گے. سامعین، ایک بار پھر آپ کو مطلع کر دیں کہ ہماری ویب سائٹ کے ذریعے آپ جہاں سحر ٹی وی کے مختلف پروگرامز ملاحظہ فرما سکتے ہیں، ریڈیو کے مختلف پروگرام سن سکتے ہیں، وہاں ہماری اس ویب سائٹ پر تازہ ترین خبریں بھی اپلوڈ کی جاتی ہیں. آپ تازہ ترین خبروں کے لیے بھی ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahartv.ir. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. ویانا میں ایرانی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ نے ایران واپسی سے پہلے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مذاکراتی فریقوں کو صلاح مشورے کے لیے ان کے اپنے ممالک جانے کا موقع فراہم کر دیا گیا ہے. امریکی وزیر خارجہ نے اعتراف کیا کہ ایٹمی سمجھوتے سے باہر نکلنے کے باعث ان کا ملک الگ تھلگ پڑ گیا ہے. پاکستان کے وزیراعظم نے سری لنکا کے صدر کو سانحہ سیالکوٹ کے ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کی یقین دہانی کرائی ہے. ہندوستان میں وزیراعظم مودی نے ووٹ حاصل کرنے کے لیے مذہبی اور نسلی تفریق اور منافرت پھیلانے کی مخالفت کی ہے. تحریک حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ نے کہا ہے کہ امت مسلمہ کو غاصب صہیونیوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کا سلسلہ رکوانے کی کوشش کرنا چاہیے. اور یمنی فوج نے اعلان کیا کہ اس ملک کے فوجیوں نے امریکی ڈرون طیارہ مار گرایا ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. ویانا میں ایرانی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ علی باقری کنی نے جوہری معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے اجلاس کے اختتام پر ایران واپسی سے پہلے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقابل فریقوں کو اس بات کا موقع دیا گیا ہے کہ وہ اپنے اپنے دارالحکومتوں میں واپسی اور دیگر فریقوں کی جانب سے ایران کی تجویز کردہ دستاویزات کا جائزہ لینے کے بعد ایرانی تجاویز کا مدلل اور منطقی جواب دیں. انہوں نے کہا کہ اس بات کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ وہ ایرانی تجاویز کا اپنے اپنے ملکوں میں جائزہ لیں اور اس سلسلے میں صلاح و مشورہ عمل میں لایا جائے. ایران کے سینئر ایٹمی مذاکرات کار نے کہا کہ آئندہ ہفتے ویانا مذاکرات کا سلسلہ جاری رہے گا. ایران کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ نے کہا کہ امریکہ اگر ایٹمی معاہدے میں واپس نہیں آتا ہے تو ایران نے اپنا ایٹمی پروگرام جاری رکھنے اور ایشیائی ملکوں کے ساتھ تعلقات کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کا اپنا متبادل منصوبہ تیار کر رکھا ہے. علی باقری کنی نے کہا کہ مذاکرات کے اس دور میں اسلامی جمہوری ایران نے ایک نئے وفد کی تشکیل کے ساتھ مذاکرات میں حصہ لیا، جس میں اقتصادی، مالیاتی اور بینکاری شعبے کے ماہرین بھی شامل تھے، جس سے اسلامی جمہوری ایران کا معاہدے تک پہنچنے کے مقصد کے ساتھ مذاکرات کرنے کا عزم ظاہر ہوتا ہے. دوسری جانب ایران کے سینئر سیاسی تجزیہ نگار اور امریکی امور کے ماہر محمد مرندی نے، جو ایران کے مذاکرات کاروں کے ساتھ ویانا میں موجود ہیں، کہا ہے کہ ایرانی ٹیم اس بات کی منتظر ہے کہ مغرب کی جانب سے ایران کے پیش کردہ تجاویز کا کیا جواب دیا جاتا ہے اور صورتحال واضح ہونے پر تیسری تجویز کا متن پیش کیا جائے گا. उधर वियना मुजाकरात में चीन के नुमाइंदे ने कहा है कि अभी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है और आइंदा हफ्ते वियना में वापस लौटने से इत्तफाक किया गया है। उन्होंने कहा कि आइंदा हफ्ते वियना मुजाकरात फिर शुरू हो जाएंगे। वाजिर है वियना में ईरान की तजवीज़ पर गौर करने के लिए वर्किंग ग्रुप्स की मुतअद्दिद नशस्तें मुनक़िद हुईं। ईरान ने पाबंदियों के खात्मे और एटमी सरगर्मियों के बारे में दो दस्तावेजात पेश किए हैं और इसकी तीसरी तजवीज़ भी तैयार है। अमरीकी वजीर खारजा ने एतराफ़ किया कि एटमी समझौते से बाहर निकलने के बायस उनका मुल्क अलग थलग पड़ गया है। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने रॉयटर न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ट्रंप के दौरे सदारत में एटमी समझौते से बाहर निकलना एक गलती थी और इसके बायस अमरीका अलग थलग हो गया है। ब्लिंकन ने अपने इस इंटरव्यू में ईरान और एटमी समझौते के सिलसिले में वाशिंगटन के मुतालबात दोहराते हुए दावा किया है कि तेहरान वियना मुजाकरात में संजीदा नहीं है। व्हाइट हाउस के तर्जमान जिन साकी ने भी वियना में पाबंदियों के खात्मे के लिए होने वाले ग्रुप 4+1 और ईरान के दरमियान होने वाले मुजाकरात खत्म होने के बाद दावा किया कि वाशिंगटन हमेशा सिफारती रवैये की उम्मीद रखता है और अमरीकी सदर बाइडन अमरीका को एटमी समझौते में वापस लाना चाहते हैं। अमरीका की बाइडन हुकूमत के हुकाम ने हालिया महीनों में कई बार अमरीका के ज्यादा से ज्यादा दबाव डालने की पॉलिसी की नाकामी का खुलकर एतराफ किया और कहा है कि वो अमरीका को एटमी समझौते में वापस लाना चाहते हैं, तमाम अमरीकी हुकाम ने अभी तक ऐसा कोई इकदाम नहीं किया जो इस समझौते में वापसी के लिए लाजिम है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने श्रीलंका के सदर को साने सियालकोट के जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने सनीचर को श्रीलंका के सदर को टेलीफोन पर साने सियालकोट पर पूरी पाकिस्तान के गम गुस्से से आगाह किया। उन्होंने इस टेलीफोनिक गुफ्तगु में बताया कि साने में मुलविस 100 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। इमरान खान ने इसी के साथ श्रीलंकन सदर को यकीन दहानी कराई कि सियालकोट में निजी कारखाने के श्रीलंकन मैनेजर के बहिमाना कत्ल के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक साने सियालकोट के 13 मरकजी मुलजमीन में से 2 तलहा और फरहान ने अपने जुर्म का एतराफ किया है। पुलिस ने बताया कि ये गिरफ्तारियां 1-7 CCTV कैमरों की फुटेज और मोबाइल कॉलों की डेटा की मदद से अमल में आई हैं। याद रहे जुम्मे को सियालकोट में मुश्तैल हजूम ने एक निजी कारखाने के श्रीलंकन मैनेजर को मुबैना तौर पर मजहबी जज्बात मजरूह करने पर बहीमाना अंदाज में कत्ल कर दिया। उसकी लाश को सड़क पर घसीटा और फिर नजर आतिश कर दिया। मुश्तैल हजूम ने कारखाने में भी तोड़फोड़ की। इस बहीमाना इकदाम की पाकिस्तान में हर सतह पर मुजम्मत की जा रही है और मुल्क के इंसानी हकूक के कमीशन ने मुजरमीन को करार वाकई सजा देने का मुतालबा किया है। उधर ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान ने सियालकोट वाकये के मुजरमों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा किया है। जुमे को पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर सियालकोट में पेश आने वाले वाकये की ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान ने शदीद मजम्मत की है। पाकिस्तान के इंसानी हकूक के कमीशन ने एक बयान जारी करके कहा है कि सियालकोट में हजूम ने बेबुनियाद इल्जामात पर नाकाबिल तसव्वुर बर्बरियत का मुजाहरा किया। पाकिस्तान के इंसानी हकूक कमीशन HRCP ने अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान में इंतहा पसंदी इंतहाई तेजी के साथ बढ़ रही है। कमीशन ने सियालकोट वाकये की फौरी और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। पाकिस्तान के इंसानी हकूक कमीशन ने अपने बयान में यह भी कहा है कि अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस वाकये पर रियासत का रद्द अमल बुजदिलाना रहा है। पाकिस्तान के इंसानी हकूक कमीशन ने कहा कि रियासत को इंतहाई दाएं बाजू के साथ साजबाज का सिलसिला बंद करना होगा। हिंदुस्तान में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वोट हासिल करने के लिए मजहबी और नस्ली तफरीक और मुनाफरत फैलाने की मुखालफत की है। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासत उत्तराखंड में 18,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में जात पात मजहब और वोट बैंक की सियासत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इस सियासत ने मुल्क के लोगों की खुददारी छीन ली है और अवाम में यह तासर पैदा किया है कि हुकूमत के बगैर उनका गुजारा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बाद सियासी पार्टियों की जानब से सिर्फ एक तबके को कुछ देने की कोशिश की गई। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने किसी खास जमात का नाम लिए बगैर इल्ज़ाम लगाया कि कुछ सियासी जमातों ने समाज में तफरीक करके उसे वोट बैंक में तब्दील कर दिया। उन्होंने कहा कि एक तरह से मुल्क के आम आदमी की इज्जत नफ्स को पामाल किया गया, उसके गरूर को कुचल दिया गया, उसे मोहताज बना दिया गया और अफसोसनाक बात यह है कि उसे खबर तक नहीं हुई। मिस्टर मोदी ने दावा किया कि हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी ने بغیر کسی امتیاز کے ملک کو سماج کو مضبوط کرنے کے لیے ایک مشکل راستے کا انتخاب کیا ہے۔ ہندوستان کے سیاسی اور صحافتی حلقوں کا کہنا ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی کی حکومت میں ہندوستان میں نہ صرف یہ کہ مذہبی تفریق اور منافرت میں کافی اضافہ ہوا، بلکہ مذہب کے نام پر انتہا پسندی اور تشدد کو منظم طریقے سے فروغ دیا گیا ہے، یہاں تک کہ ملک کی اقلیتیں خود کو غیر محفوظ سمجھنے لگی ہیں۔ تحریک اماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ نے کہا ہے کہ امت مسلمہ کو غاصب سنیوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کا سلسلہ رکوانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسماعیل ہانیہ نے مہر نیوز ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے زور دے کر کہا کہ سنیوں کے ساتھ تعلقات کی بحالی کا سلسلہ جلد سے جلد بند ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پالیسی شر پسندی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ واضح ہے کہ سیونیوں کے ساتھ تعلقات کی بحالی صرف تل ابیب کی خدمت کرنا ہے۔ اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ سیونیوں کے ساتھ تعلقات کی بحالی مسلم امہ کی ہیبت کو ختم کر دے گی۔ تحریک حماس کے سربراہ نے زور دے کر کہا کہ سیونیوں کے ساتھ تعلقات بحال کرنے والی اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کریں۔ اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ ہم تعلقات بحال کرنے والی حکومتوں کو اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ بیت المقدس کی بنیاد سے ہونی تنازع اور دشمنی پر ہے قائم ہے۔ انہوں نے کہا کہ استقامتی محاذ اپنی تقویت اور تیاری کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ یمنی فوج نے اعلان کیا کہ اس ملک کے فوجیوں نے ایک امریکی ڈرون طیارہ مار گرایا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے سنیچر کو کہا کہ اس ملک کے فضائی دفاعی سسٹم نے امریکی ساخت کے اسکین ایگل ماڈل کا ایک ڈرون طیارہ مار گرایا ہے۔ یحییٰ سری نے کہا کہ یہ کاروائی ایک مناسب ہتھیار سے انجام دی گئی اور یہ اسکین ایگل ماڈل کا ساتواں امریکی ڈرون طیارہ ہے جو رواں عیسوی سال کی ابتدا سے یمن کی فضائی دفاعی سسٹم نے گرایا ہے۔ یمن کی فوج نے گزشتہ ہفتوں میں اس ملک کے مختلف علاقوں میں سعودی اطاعت کے کئی ڈرون طیارے مار گرائے جانے کی خبر دی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے دنیا کے 38 ملکوں میں کرونا کے اومیکرون ویرینٹ کے معاملات سامنے آنے اور اس ویرینٹ کے بڑھنے پھیلنے کی تصدیق کرتے ہوئے تاکید کیا ہے کہ کرونا کی اس نئی قسم کے نتیجے میں ابھی کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ ادنا کی رپورٹ کے مطابق عالمی ادارہ صحت کی عہدیدار ماریو وونگ کرخوف نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ عالمی ادارہ صحت کے پاس دنیا کے مختلف ملکوں میں کرونا کے نئے ویرینٹ اومیکرون کے بڑھنے اور پھیلنے کی مصدقہ اطلاعات موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اومیکرون کرونا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، تاہم ابھی اس بات کا پتہ لگائے جانے کی ضرورت ہے کہ ڈیلٹا ویرینٹ کے مقابلے میں اومیکرون ویرینٹ کس حد تک خطرناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمہ بات یہ ہے کہ اومیکرون دنیا میں بہت تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے۔ ماریو وونگ کروف کا کہنا تھا کہ جنوبی افریقہ سے ملنے والی ابتدائی رپورٹوں سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اس ویرینٹ میں مبتلا لوگوں میں خفیف علامات کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ دنیا اسنا عالمی ادارہ صحت کے سینئر سائنسدان سومیا سوامی ناتھن نے کہا ہے کہ لوگوں کو کرونا کے اومیکرون ویرینٹ سے زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی اس ویرینٹ کے خطرناک ہونے اور اس سے بچاؤ کے لیے موجودہ کرونا ویکسین میں تبدیلی کی ضرورت کے بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ عالمی ادارہ صحت کے شعبہ ایمرجنسی کے ڈائریکٹر مائک رائن نے بھی کہا کہ ابھی اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کرونا کے موجودہ ٹیکوں میں تبدیلی کی جائے یا اومیکرون ویرینٹ کے لیے الگ سے کوئی ویکسین تیار کی جائے۔ واضح ہے افریقہ، امریکہ، ایشیا، مشرق وسطی اور یورپ کے مختلف ملکوں میں کرونا کے اومیکرون ویرینٹ کے کافی مریض سامنے آ چکے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد سید الک كَوْنَيْنِ وَثَقَلَيْنِ مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَثَقَلَيْنِ وَالْفَرِيقَيْنِ مِنْ عُرْبٍ وَمِنْ عَجَمٍ والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الأبير الناهي فلا أحد نبينا الأبير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم أبر في قولي لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مستمسكون بحبل غير منفصم.
عزیز سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام پلس. پروگرام اسلام پلس کے بعد ہم دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج و شریف نشر کریں گے، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. تو سامعین، پیش خدمت ہے پروگرام اسلام پلس.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
Shut up. اسلام میں بعض گناہ انسان کو ابدی عذاب میں گرفتار کر دیتے ہیں، کیا یہ واقعی عدل و انصاف ہے کہ ایک محدود گناہ کے لیے انسان کو ابدی عذاب میں گرفتار کر دیا جائے؟
یہ سوال بھی بہت اہم ہے، اور آدمی کو اللہ نے چونکہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کی دی ہے، تو یہ بھی سوال آدمی کے سوچنے اور فکر کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ ظاہر ہے جب آدمی فکر کرتا ہے تو طرح طرح سے اس کے سامنے سوالات آتے ہیں، اور دین سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ سوال علم کی کنجی ہے، جب تک سوال نہیں ہوگا تو حقیقتیں سامنے نہیں آئیں گی۔ بہت اچھا سوال ہے کہ جب ہم اس دنیا میں گناہ کرتے ہیں تو ہمارا گناہ محدود ہوتا ہے، ایک گھنٹے کا، دو گھنٹے کا، تین گھنٹے کا، ایک مہینے کا، لیکن اس کی سزا جو ہے وہ اللہ کے یہاں ملتی ہے تو لامحدود سزا ہوتی ہے، دائمی سزا ہوتی ہے۔ یہ سوال ہے یا اعتراض ہے، یہ یقیناً سوچنے سے یہ سوال پیدا ہوا ہے، لیکن جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ ایک دو گناہ کی بنیاد پہ اتنی بڑی سزا دیتا ہو۔ اصل مسئلہ گناہ یا جنت میں جانے کا یا جہنم میں جانے کا نہیں ہے، اصل مسئلہ انسان کی تطہیر کا ہے۔ چونکہ جنت وہ جگہ ہے جہاں پہ نجس اور نجاست دونوں کا داخلہ ممنوع ہے، کوئی بھی نجس چیز، کوئی بھی نجاست جنت میں نہیں جا سکتی، لہٰذا جب گناہ کرتا ہے آدمی تو وہ جنت سے دور ہو جاتا ہے، اس میں ایک نجاست و خباست پیدا ہو جاتی ہے، قباحت اس کے وجود میں آ جاتی ہے جو اسے جنت کے قابل نہیں رہنے دیتی۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی دو چار نیکیاں کر کے فوراً جنت میں چلا جائے، جب دو چار نیکیوں کے بعد آدمی جنت میں نہیں جا سکتا تو دو چار گناہ کرنے کے بعد بھی آدمی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اصل مسئلہ تطہیر کا ہے کہ آدمی اپنی فطرت کو پاک کرے، اپنی نفس کو پاک کرے، اور اس کے لیے اللہ نے انتظام کیا ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اللہ مختلف طریقے سے گناہ جب آدمی کر لیتا تو اس کی اللہ تطہیر کرنا چاہتا ہے، اس کائنات میں تطہیر، مثلا اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے تاکہ آدمی کے وجود میں جو گندگی گناہ کے ذریعے سے پیدا ہو گئی ہے، جو اللہ کی دوری پیدا ہو گئی ہے گناہ کر کے، اس کی نافرمانی کر کے، وہ توبہ کے ذریعے سے اس گندگی کو دور کرے، اپنی تطہیر کرے اپنے نفس کی، اسے پاکیزہ بنائے۔ یا پھر کچھ بیماریاں ہیں جس سے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جو اللہ کے اور اس کے درمیان گناہ نے دوری پیدا کر دی ہے، جب اللہ کا بندہ بیمار ہوتا ہے تو پھر وہ بیماری کی وجہ سے اللہ کو یاد کرتا ہے اور اپنے گناہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ سے رابطہ ہوتا ہے اس کا، تو پھر وہ اپنے نفس میں ایک طرح کی طہارت پیدا کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے وقت نزا کی تکلیف ہے، اسے رکھا گیا ہے عالم جاکنی میں، آدمی کی تطہیر ہو جاتی ہے گناہوں سے، چونکہ اس وقت جب وہ مصیبت کو دیکھتا ہے تو اسے اللہ یاد آتا ہے، اور اللہ کی یاد اسے تطہیر کی طرف لے جاتی ہے۔ جب اس سے بھی انسانوں کی تطہیر نہیں ہو پاتی تو عالم برزخ میں طرح طرح کی مشکلات اسے پیش آتی ہیں تاکہ تطہیر ہو سکے، پھر اس سے بھی تطہیر نہ ہو سکے پھر تو پھر ائمہ طاہرین کی شفاعت رکھی گئی ہے کہ تاکہ اس کے ذریعے سے اس کی تطہیر ہو جائے، تطہیر ہو جائے گی تو آدمی جنت کا مستحق بن جائے گا۔ جب آدمی نجس ہوتا ہے اور اس قابل نہیں رہ جاتا کہ نہ شفاعت ائمہ کام آ سکے، نہ عالم برزخ کا عذاب اس کی تطہیر کر سکے، نہ جاکنی کے عالم میں نہ بیماریاں، تو وہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم نے کافرین کے لیے عذاب خالدہ کا ذکر کیا ہے کہ جو اللہ کے کفر پہ باقی رہتے ہیں اور ان کے نفس میں کفر کی نجاست باقی رہتے ہی وہی لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، ورنہ عام گناہگاروں کے لیے اللہ نے یہ انتظام فرمایا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو سکیں۔ اللہ کی بنا اس پہ نہیں ہے کہ اپنے بندوں کو جہنم میں بھیجے، بلکہ اللہ کی بنا اس پہ ہے کہ اس کے بندے اس کے بن کے رہیں، اور جو مقام اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنایا اور پسند کیا ہے اسی مقام کو بندے حاصل کر سکیں، اور اس کی جگہ جنت ہے۔ آدمی چونکہ مختار ہے اس لیے تو جنت و جہنم اس کے عمل پہ منحصر ہے، ورنہ اللہ کی بنا اس پہ ہے کہ اپنے بندوں کو ہر طرح کی پریشانی سے نجات دے سکے اور ہر طرح کی آسائش فراہم کر سکے، یعنی جنت میں داخل کر سکے۔
قرآن صاف الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو خلیفہ بنا کر بھیجا، لہٰذا اس اعتبار سے اگر مسئلے نظام حکومت کو دیکھا جائے تو زمین پر نظام خلافت ہی حاکم ہونا چاہیے، تو پھر شیعہ کیسے نظام امامت کی بات کرتے ہیں؟
یہ سوال مسلمانوں کے ذہن میں بہت آتا ہے، ہمارے صاحبان علم، طلاب اور عوام کے ذہن میں بہت آتا ہے کہ ہمارے مذہب اسلام میں جو یہ دو لفظ پائے جاتے ہیں، امام اور خلیفہ، تو ان کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو جب خداوند عالم نے قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال کر دیا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو بس ہمارے درمیان میں خلافت ہی ہونی چاہیے تھی۔ لیکن ایک دوسرا لفظ آیا ہے امامت کا، امام، تو یہ لفظ امام کہاں سے آیا ہے اور یہ کیوں استعمال ہوتا ہے، اور مذہب شیعہ لفظ امام کو کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں دونوں کے معنی پر، دونوں کی ذمہ داریوں پر اور دونوں کی کوالٹیز پر، معنی و مفاہیم پر غور و فکر کرنا پڑے گا، ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ وہ شخص ہے کہ جو اپنے ہر کام کے آغاز اور انجام میں مستخلف انہوں کا تابع ہوتا ہے، یعنی جس نے اس کو خلیفہ بنایا ہے وہ اس کا تابع ہوتا ہے، وہ خلیفہ بنانے والے کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا ہے۔ لہذا خلیفہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ خلیفہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس نے اسے خلیفہ بنایا ہے اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے اپنے آپ کو مزین کرے۔ اس وجہ سے کہ خلیفہ کہتے ہی اس کو ہے کہ جس نے اس کو اپنا جانشین بنایا ہو، اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ میں خلیفہ بنانے والا ہوں زمین میں، یعنی میں اپنے صفات کا مظہر بنانے والا ہوں، یعنی میں ایسی مخلوق، ایسا انسان بنانے والا ہوں کہ جس میں میری تمام کی تمام صفات متجلی ہوں گی۔ تو خلیفہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو کسی نے اپنا جانشین بنایا ہو۔ لیکن امام کس کو کہتے ہیں؟ امام کے اس سے اعلیٰ اور بالا معنی پائے جاتے ہیں۔ خلیفہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ جس وقت پیغمبر اکرم مدینے سے کہیں جایا کرتے تھے تو اپنا کسی کو بھی خلیفہ بنایا کے جایا کرتے تھے۔ اب وہ خلیفہ رسول اسلام جیسا ہی نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ خلیفہ عام خلیفہ ہوتا تھا۔ لیکن امام ہر کوئی نہیں ہو سکتا۔ امام کون ہوتا ہے؟ امام وہ ہوتا ہے کہ جو دنیاوی اور دینی تمام ضرورتوں کو لوگوں کی پورا کرتا ہے، جو تمام کے تمام مشکلات کا حل تلاش کرتا ہے۔ اسی وجہ سے جناب ابراہیم خلیفہ نہیں تھے بلکہ جناب ابراہیم امام تھے۔ امامت کا وہ عہدہ ہوتا ہے کہ جو نبوت اور رسالت پر غالب ہوتا ہے، نبوت سے بھی افضل ہوتا ہے اور رسالت سے بھی افضل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ دونوں چیزیں ایک انسان میں بھی پائی جا سکتی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام میں دونوں چیزیں پائی جاتی تھیں، وہ امام بھی تھے اور وہ رسول خدا کے خلیفہ بھی تھے۔ اسی وجہ سے امام کا درجہ بلند و بالا ہوتا ہے، لیکن خلیفہ کا اس کے بنسبت بہت نیچا درجہ ہوتا ہے۔
ہیں کہ اہل تشیع کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ وہ تقیہ کرتے ہیں، اور جو ان میں تقیہ نہیں کرتا وہ شیعہ ہی حساب نہیں کیا جاتا۔ یہ کس طرح کا عقیدہ ہے، اور کیا اس پر قرآنی آیت سے دلیل پیش کی جا سکتی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ تقیہ کا جو مسئلہ ہے وہ صرف شیعوں سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ تقیہ کا حکم قرآن کریم نے دیا ہے، تقیے کا حکم سنت پیغمبر نے دیا ہے، لہذا جو بھی قرآن اور سنت پیغمبر کو مانتا ہے، اپنے کو سچا مسلمان سمجھتا ہے، تو اس کو چاہیے اس حکم قرآنی پر عمل کرے۔ ایک چیز میں عرض کر دوں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں صاحب جو تقیہ ہے وہی نفاق ہے، شیعہ لوگ تقیہ کرتے ہیں لہٰذا وہ منافق ہوتے ہیں۔ دیکھیے تقیہ اور نفاق میں زمین و آسمان کا فرق ہے، تقیہ ایک الگ چیز ہے اور نفاق اور منافق ہونا ایک الگ چیز ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے نفاق یہ ہے کہ انسان کے دل میں کفر ہو لیکن زبان پر ایمان ہو، تقیہ اس کے برعکس ہے، انسان کے دل میں ایمان ہے لیکن مصلحتاً انسان کی زبان پر کلمہ کفر آ جاتا ہے۔ تو اس بنا پر تقیہ الگ ہے اور نفاق الگ ہے۔ تقیہ کا حکم حدیث میں بھی وارد ہوا ہے، تقیہ کا حکم قرآن کریم میں بھی وارد ہوا ہے۔ تقیہ کے سلسلے میں پہلی حدیث جس کو شیخ مظفر علیہ الرحمٰ نے عقائد امامیہ میں کشاف الحقائق امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے اس طریقے سے نقل کیا ہے کہ امام فرماتے ہیں التقیت دینی و دین و آبائی، تقیہ میرا دین ہے اور میرے آبا و اجداد کا دین ہے۔ اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ لا دین لمن لا تقیت لہ، جو انسان تقیے کو چھوڑ دیتا ہے وہ اصلاً بے دین ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی دین نہیں ہوتا۔ شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب اعتقادات میں اس طریقے سے عبارت نقل کی ہے، آپ فرماتے ہیں انہا واجبتن، تقیے کا موضوع اگر فراہم ہو جاتا ہے تو تقیہ کرنا انسان پہ واجب ہو جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں من ترکہا کانا بمنزلت من ترک الصلاح، جو انسان جان بوجھ کے تقیے کو چھوڑ دیتا ہے گویا ایسا ہے کہ اس نے نماز کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ ہیں دو احادیث جس کو میں نے تقیے کے ضمن میں عرض کیا۔ اس کے علاوہ سینکڑوں احادیث آپ کو کتب احادیث پہ ملیں گی جو تقیے سے متعلق ہیں۔ قرآن کریم میں بھی بہت سی جگہوں پر تقیے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، اپنی جان کو بچانے کے لیے، اپنے مال کو بچانے کے لیے انسان کو تقیہ کرنا چاہیے، جس میں آل عمران کی آیت نمبر 28 میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کافروں کو اپنا دوست بنائیں مومنین کو چھوڑ کر، اور جو انسان اس کام کو انجام دے گا اس نے الہی فعل کو انجام نہیں دیا بلکہ شیطانی فعل کو انجام دیا ہے۔ پھر یہ جملہ ہے اللہ ان تتقوا منہم تقا، لیکن اگر بطور تقیہ ان سے مل رہے ہو، ظاہری تعلقات رکھے ہوئے ہو، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جناب عمار یاسر کے قضیے میں آپ کو ملے گا کہ آپ نے تقیہ فرمایا اور آپ نے اب تقیہ کر کے اپنی جان کو بچا لیا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 104 میں آپ ملاحظہ کیجئے گا، جس میں اللہ نے یہ کہا من کفر باللہ من بعد ایمان ہی، جو انسان ایمان کے بعد کفر اختیار کرے وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ یہ جملہ بھی تقیے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اگر کسی کو مجبور کر دیا جائے اور وہ حالت مجبوری میں کلمہ کفر کو زبان پہ لے آئے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اسی کا نام تقیہ ہے۔
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔
زہد یعنی سادہ زیستی، اگر اسلامی تعلیمات انسان کو زہد و سادہ زیستی کی دعوت دیتی ہے تو پھر وہ کیسے ترقی کر سکتا ہے، اور جدید ٹیکنالوجی کا اختراع کیسے کر سکتا ہے؟ کیا اس میں ایک طرح کا تضاد نہیں ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے سب سے پہلے ہمیں مشخص کرنا پڑے گا کہ زہد کسے کہتے ہیں، زاہد کسے کہتے ہیں. یہ لغت میں، بعض لغت میں جو معنی کیے ہیں، جیسے المنجد میں جو معنی کیے ہیں، اس نے کہا ہے کہ ترک دنیا لتخلل العبادہ، یعنی دنیا کا ترک کرنا کس چیز کے لیے؟ عبادت کے لیے. اس نے دو چیز کو اس تعریف میں دو چیز کو الگ الگ کر دیا ہے، کہ دنیا اور ہے اور آخرت اور ہے. دنیا کے لیے جو کام کیا جائے گا وہ دنیا ہے، آخرت کے لیے جو کام کیا جائے گا اس کا نام عبادت ہے. کہہ رہے زاہد وہ ہے جو تمام دنیا کو ترک کر کے وہ لگ جائے کس میں؟ عبادت کے، آخرت کے امور میں. اسلام یہ تعریف اصل میں مسیحیت کی تعریف ہے، یہ سرکہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تعریف جو ہے وہ یہ روحانیت کی طرف جو ہے دعوت دیتی ہے، اور اسلام بالکل اس کے مخالف ہے. اسلام کہتا ہے لا روحانیت فی الاسلام، اسلام میں روحانیت نہیں ہے اصلاً. بس یہ تعریف جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ بہت سے مکاتب فکر جس کو دنیا کہتے ہیں کہ اسلام اس کو عین عبادت سمجھتا ہے. مثال کے طور پر تجارت ہے، زراعت ہے، یہ تمام چیزیں انسان نوکری کرتا ہے، یہ سب چیزیں جو کرتا ہے ہم اس سے سوال یہ ہوگا کہ یہ کس ہدف کے تحت ہے، کس ہدف کے لیے کر رہا ہے. اگر انسان زراعت کر رہا ہے یا جو ہے وہ تجارت کر رہا ہے، کشا ورزی کر رہا ہے، یعنی یہ ساری عمر جو انجام دے رہا ہے زندگی کے، وہ اگر اس لیے کر رہا ہے کہ نان و نفقہ بچوں کا فراہم کر سکے اور جو ہے وہ معاشرے کی اقتصاد کو مضبوط کرے، اللہ کے لیے اگر یہ سارے کام ہوں تو یہی عین عبادت ہے، اس کا یہ عبادت سے جدا نہیں ہے. اس لیے کہ زاہد جو معاشرے میں جس کو زاہد کہتے ہیں اور جو اسلام یعنی جس کو زاہد کہتا ہے، ان دونوں میں بڑا فرق ہے. زاہد جو معاشرہ ہمیں کہتا ہے، ہر وہ آدمی جو کم پر قناعت کرے اسے زاہد کہتے ہیں، لیکن اسلام ہر کم پر قناعت کرنے والے کو زاہد نہیں کہتا ہے. بلکہ زہد کا تعلق مثلا مال ہے، ثروت ہے، دولت ہے، ان تمام چیزیں یا پوسٹ و مقام ہے، یہ تمام چیزیں سب سے پہلے پوچھا جائے گا کس ہدف کے تحت ہے. اگر اللہ کے لیے ہے، اگر اس کا ہدف جو ہے وہ ان تمام چیزوں کا یعنی ہدف جو ہے وہ اللہ ہے، تو یہی عین عبادت ہے، یہی زہد ہے. لیکن اگر حتیٰ عبادت ہو، اگر انسان عبادت کر رہا ہے، انجام دے رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، مگر اگر وہ اللہ کے لیے نہیں ہے تو وہ زہد نہیں ہے، وہ زاہد نہیں ہے. وہ تو یہ بہت فرق ہے. زاہد کسے کہتے ہیں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم اسلام میں جو کہا ہے، اسلام میں یہ دیکھا کہ ہدف کیا ہے. اگر مقصد اللہ کے لیے ہے تو اللہ کے لیے کوئی بھی کام کرے گا وہی زہد ہے، اور اگر اللہ کے لیے کام نہ ہو تو وہ زہد کے بالکل منافی ہے. مثال کے طور پر اب یہ کہ ٹیکنالوجی وغیرہ انسان اگر زاہد ہو جائے گا تو اس سے منافعات رکھتا ہے؟ نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے، منافعات قطعاً نہیں رکھتا ہے. آپ یہ دیکھیے، مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیے ایک فردی زندگی ہے اور ایک ہے کہ دوسرے کے لیے کام کرنا. مولا کائنات نان اور روٹی کھاتے تھے، نان کھاتے تھے یعنی جو کھاتے تھے، جو کی روٹی کھاتے تھے، لیکن کام کتنا کرتے تھے وہ دیکھیے. جو ہے وہ کشا جو ہے زراعت بھی کرتے تھے، وہ کنواں بھی کھودتے تھے، وہ پانی بھی ڈالتے تھے. یہ سب چیزیں وہ اختیارات میں آئیں گی، یہ ساری چیزیں مولا کائنات خود کرتے تھے. حتیٰ ملتا ہے روایت میں کہ مولا کائنات جاتے تھے، کام کرتے تھے، اور جب واپس آتے تھے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا پورا پورا پیسہ غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے. تو ایک کم قناعت کرنا ہے زہد، لیکن کس ہدف کے تحت، کس ہدف کے تحت انسان کر رہا ہے؟ اگر یہی چیزیں اللہ کے لیے ہیں تو عین زہد اور عین عبادت ہے، اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو حتیٰ عبادت نماز روزہ بھی ہو تو وہ بھی زہد نہیں ہے، وہ بھی دنیا داری ہے. لہذا ہمیں مشخص کرنا پڑے گا زاہد کسے کہتے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کا ہدف کیا ہے. اگر ہدف اللہ کے لیے ہے تو وہی زہد ہے، اگر ہدف اللہ کے لیے نہیں ہے تو وہ زہد نہیں ہے بلکہ دنیا پرستی ہے. اسی لیے جس وقت ایک شخص آیا امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں اور وہ زہد پہ بحث کرنے لگا تھے، امام نے فرمایا کہ اگر زہد سے مراد یہی ہے جس کو تم کہتے ہو تو یہ بتاؤ جناب یوسف جب زندان سے باہر آئے تھے تو انہوں نے کس چیز کا مطالبہ کیا تھا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، یعنی جناب یوسف آ کے کتنی بڑی پوسٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ مجھے خزانہ داری کی وزارت دے دی جائے. خوب قرآن نے اس کو نقل بھی کیا ہے اور قرآن نے اس کی مذمت نہیں کی ہے، اس لیے کہ جانتے ہیں کہ یوسف جو ہے دنیا پرست نہیں تھے، وہ خدا پرست تھے. پس خدا نے یعنی جو اسلام نے جس چیز سے منع کیا ہے وہ لذت پرستی, یعنی خود انسان کا انسان ہم وغم دنیا نہ ہو, لذت پرستی شہوت پرستی یہ زہد کے منافی ہے. لیکن اگر انسان دنیا حاصل کر رہا ہے دوسری چیزوں کے لیے, عبودیت و بندگی کے لیے, تو یہ عین زہد عین عبادت ہے. جیسا کہ جناب جو ہے سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام, خود یہ جو ہے اتنی بڑی حکومت رکھنے کے باوجود روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ جو ہے وہ چٹائی بن کے اپنا جو ہے وہ نان و نفقہ جو ہے وہ حاصل کرتے تھے اور سادی روٹی کھاتے تھے. لہذا یہ سب اختراعات اصلا منافعت نہیں ہے زہد کے, بلکہ یہ معاون ہیں, زہد معاون ہے اختراعات کے.
ایک عورت اپنے شوہر کی جانب سے اظہار محبت کو کتنا پسند کرتی ہے, اور اسلامی نقطۂ نگاہ سے بیوی کے لیے شوہر کی جانب سے اظہار محبت کو کتنی اہمیت دی گئی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت ہی اہم سوال ہے کہ اپنی زوجہ کے ساتھ اور اسی طرح سے زوجہ اپنے شوہر کے ساتھ محبت کس طریقے کا ہونا چاہیے. جس دیکھیے اس میں ایک چیز کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ تخلیقی اعتبار سے فرق ہے عورت اور مرد میں, یعنی مرد کی جو تخلیق ہے وہ مختلف ہے کس سے, یعنی عورت سے. عورت کے اندر اللہ نے یہ قدرت دی, عورت کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ بچے کو جنم دے سکتی ہے, بچے کو دودھ پلا سکتی ہے مثلاً, لیکن یہ صلاحیت مرد کے اندر نہیں ہے. لیکن بالعکس مرد میں کچھ ایسی صلاحیتیں ہیں جو مثلاً عورت کے اندر نہیں ہے. مثلاً مرد کا جو مجسم ہوتا ہے, جو سٹرکچر ہے مرد کا ذاتی طور پہ, وہ عورت کے سٹرکچر سے, عورت کے جسمانی ساخت سے مختلف ہوتا ہے اور بہت ہی سخت ہوتا ہے, بہت ہی دشوار, چونکہ اس کو بہت ساری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس کو بہت سارے امور میں باہر رہنا پڑتا ہے. لہذا اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بنایا ہے کہ یہ بہت بھاری بھرکم بوجھ اٹھا سکتا ہے, لیکن عورت کے جسم میں اتنی سخت نہیں ہوتی ہے. لہذا زیادہ جذبہ عورتوں میں پایا جاتا ہے, مردوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے, لیکن غلبہ جذبے کا ہی ہوتا ہے. زیادہ تر مہر و محبت اور مہربانی, ہمدردی, بخشش, جود و سخاوت, اس کی پیاسی ہوتی ہے مثلا عورتیں. مرد اگر چاہے تو مرد کے سامنے اگر اظہار بھی نہ ہو, لیکن عورت چاہتی ہے کہ اس کے سامنے اپنا شوہر اظہار کرے کہ اس سے وہ محبت کرتا ہے. عورت جو ہے عشق کی تمنا کرتی ہے, مرد جو ہے وہ شہوتوں کے پیچھے رہتا ہے, لذتوں کے پیچھے ہوتا ہے. مرد جو ہے وہ عورت کو پسند کرتا ہے, پھر اس کا انتخاب کرتا ہے, لیکن عورت اس بات کے لیے ترستی ہے کہ وہ مرد اسے درک کرے اور اس کے ساتھ محبت کرے. یہ فرق ہے جو پایا جاتا ہے. لہذا عشق کا جو رشتہ ہے, محبت کا رشتہ جو ہے میاں بیوی کے درمیان, وہ ایک مضبوط رشتہ ہوتا ہے. لہذا اظہار کرے اس محبت کو. روایتوں میں بھی آیا ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وسائل الشیعہ جلد نمبر 20 میں روایت ہے, یہ بہت ہی پیاری روایت ہے جس کی طرف کم توجہ کی جاتی ہے. فرماتے ہیں قول الرجل للمرأة انی احبک لا یذهب من قلبها ابدا. ترجمہ یہ ہے کہ انسان یعنی ایک شوہر اپنی زوجہ سے یہ کہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں, میں تم سے پیار کرتا ہوں, مجھے تمہارا عشق ہے, یہ بات اس عورت کے دل سے کبھی بھی نہیں نکلتی. وہ ہمیشہ اس کے ذہن میں رہتی ہے, ہمیشہ اس کے دل میں رہتی ہے. نبی فرماتے ہیں کہ اس کے قلب سے یہ بات کبھی نہیں نکلتی. لہذا اظہار کرنا یعنی اپنی بیگم کے سامنے, زوجہ کے سامنے اظہار کرے, وہ اس بات کے لیے تڑپتی ہے, ترستی. اسی طرح سے فرماتے ہیں نبی پاک ایک اور حدیث پاک میں کہ کلما ازداد لعبد ایمانا ازداد حب للنساء, جتنا انسان کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اپنی زوجہ کے ساتھ انسان کی محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، اب جو اپنی زوجہ کے ساتھ زیادہ محبت کرتا ہوگا تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان کا زیادہ درجہ اس کے اندر پایا جاتا ہے، ایمان میں اس کے اضافہ ہوا ہے۔ اب جو محبت نہیں کرتا اس طریقے سے، اظہار سے کتراتا ہے، یا اس طریقے کا جس طرح نبی پاک تقاضا کرتا ہے شوہروں سے کہ وہ اپنی بیگموں سے اپنی زوجہ کے ساتھ محبت کرے، اگر نہیں کرتے تو ان مردوں کو تھوڑا بہت سوچنا چاہیے کہ ایمان میں کہاں پہ کمی واقع ہوئی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سب مردوں کو یہ توفیق دے کہ وہ اپنے زوجہ کے ساتھ حسن سلوک اور حسن محبت سے پیش آئے۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين